الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. گرامی قدر بزرگوں، بھائیوں اور محترم سامعین، عاشورہ محرم ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عاشورہ اور جمعہ جب جمع ہو جائے وہ دن ثواب اور مرتبت کے اعتبار سے اور بلند ہوتا ہے. قیامت بھی جس جمعے کو برپا ہوگی وہ عاشورہ محرم کا جمعہ ہوگا، اور قیامت بھی بڑا دن ہے. ایک دن 50,000 سال کا ہے، اس سے بڑا دن تو نہ کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ کبھی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل احسان سے آسان فرمائے. عاشورہ محرم کا تاریخ اسلامی روایات کا احیاء ہے، اور گزشتہ انبیاء اور مرسلین کو بیشتر نعمتیں اس دن عطا ہوئی ہیں. اس دن ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں قبول ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام یکے بعد دیگرے عطا کیے. اس دن میں نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہ لگ یہ کڑی ہو گئی، بحفاظت نیچے اترے ہیں. اس دن میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے اور بعض کہتے ہیں جنت داخل ہوئے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُونَ، یہود کا روزہ تھا. آپ نے کہا یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہوئی ہے فرعونیوں سے اور فرعونی غرق ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا، احسانات کا شکر ہے. آپ نے کہا میں بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم اقدار ہیں، تم تو خالی نام لیتے ہو اور دوسوم کرتے ہو. نام لیوا دنیا میں دو ہوتے ہیں، ایک خالی رسوم والے ہوتے ہیں، وہ جی گیارہویں شریف ہے بابا جی کی، اور جی گرڈے ہیں، اور کیا کہنا ہے جی جس نے معراج ہے، میلاد النبی ہے اور اس کا جلوس ہے، امام حسین اور کربلا کے شہدا کی یادگاریں ہیں. یہ وہ ناماوری ہے اور نفس رسم کا احیاء ہے، اور ایک سچ مچ اتباع ہے، سچ مچ متبی موسیٰ علیہ السلام کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ ہے. آپ نے عاشورے کا روزہ رکھا اور پھر رکھتے رہے، بعد میں آپ نے خواہش کی تھی کہ 9 یا 11 کو بھی رکھا جائے، لیکن اس تک آپ نہ پہنچ سکے وصالوں میں. اس لیے محدثین کہتے ہیں اور فقہا کہ 9 اور 11 کا روزہ افضل تو ہے، لیکن نفس سنت 100 میں عاشورہ ہے. امام محمد بن الحسن شیبانی نے معطا میں اپنے استاد فقیہ ہذہ الامہ وسراجہا الامام الاعظم ابو حنیفہ نعمان سے نقل کیا ہے کہ یہ سب روزے تھے. فلما جاء رمضان نسخا، رمضان شریف فرض ہونے کے بعد یہ روزے ختم ہو چکے، اس کا بقا مشکل ہے. علماء کہتے ہیں کہ شاید پہلے فرض تھا، رمضان تو فرض ہے، تو فرضیت جاتی رہی اور استحباب یا سنت باقی ہے. بہت سارے علماء احتیاط کرتے ہیں اور وہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ رمضان فرض ہونے کے بعد عاشورہ نہیں رہا ہے، عاشورہ سابقہ ایام صوم میں سے. جو حضرات قائل بھی ہیں وہ صرف مستحب ہونے کے لائے، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ رکھے تو ثواب ملے اور نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں. لیکن مسئلہ اس کے ساتھ ایک اور چمٹ گیا، اور اس مسئلے سے اب اس کی جان نہیں چھوٹ رہی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء جن کا یزید وقت سے اختلاف ہوا تھا. مورخین کہتے ہیں کہ سیاسی اختلاف تھا، حسین چاہتے تھے کہ مجھے حکومت ملے، اور حکومت مروانیوں کی اور یزیدیوں کی چلی آئی تھی، لیکن علماء اسلام کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مذہبی اختلاف تھا. اور اختلاف تو بہت طویل ہے، جمعہ متحمل نہیں ہے اس کا، اور نہ آپ متحمل ہے، کیونکہ ہم کو فرقواریت تو نہیں کرنی ہے. کہتے ہیں پھر مولوی فرقواریت میں چلے جاتے ہیں، فرقوں کو پروان خود چڑھاتے ہیں، ان کے لیے پورے ملک میں تلبلی مچائیے، اچھے بڑے لوگوں کی زندگی میں جیون کر دی، نہ لینا نہ دینا، نہ کھانا نہ مانا، یہاں سے جاؤ یہاں سے نہ جاؤ، یہ رک جاؤ یہ خالی جاؤ. اس سے بڑھ کر فرقواریت کی مثال تو پوری دنیا میں نہیں. وہ کہتے ہیں چلی ہے، چلی جسے آٹا چاندتے ہیں سو چلی کہتے ہیں، غربال. وہ سرائی کو کہتا تھا کہ تیرے اندر 2 سرا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تھا کہ تھلہ شریف جو ہے 255 سرا سے بھرا ہوا ہے. اور ایسے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی پھر قواریت تو نہیں ہونا چاہیے، اور قوم پوری ایک ہے، تو ہمارے کس تہوار پر لوگوں کو ملک سے نکالا جاتا ہے. ایک تہوار تو اسلام کا دکھا دیں. تو صدام جو تھا نا وہ عراق میں وہ یہی کہتا تھا کہ اہل سنت والجماعت یعنی اہل حق توحید و سنت والے یہ امن پسند لوگ ہیں, نہ کوئی ایسا تہوار ہے نہ کوئی ایسا اجتماع ہے جس میں لوگوں کو تنگ کیا جائے اور ان کو کاروبار سے نکالا جائے اور ان کو گھروں تک پہنچنا دشوار ہو جائے بخلاف کچھ اور لوگوں کے. ایک آدمی کسی کی نقل کر رہا ہے اور وہ آپ کے گھر پر آئے اور آئے حسین آئے حسین اور جو ہے نا آپ کو تماشا دکھانے کے لیے. بھائی یہ کام آپ اپنے گھر پر کریں, آپ کا عقیدہ ہے کہ اس سے حضرت حسین خوش ہوں گے, اس طرح حضرت حسین اور کربلا کے جو شہداء ہیں ان کو آرام پہنچتا ہوگا, اس کے ذمہ دار آپ ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین کامل دین کے حامل تھے اور اسلام کا ایک ستون تھا وہ, اور اہل سنت والجماعت 1400 سال سے حضرت حسین اور ان کے رفقا اور جس طرح حضرات صحابہ اس طرح اہل بیت کے متبع صادقین ہیں. اللہ قرآن میں کہتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ ہو جاؤ. سچے صحابہ ہے, سچا علی ہے, سچا حسن ہے, حسین ہے, حضرت عثمان ہے, حضرت عمر ہے, ابو بکر صدیق ہے, ام المومنین عائشہ صدیقہ, فقیت حاضر الامہ بعد الاربع رضی اللہ تعالی عنہا اور رضی اللہ عنہم اجمعین. ان سے زیادہ سچے کون ہو جنہوں نے پیغمبر کی تصدیق کی اور آڑے وقتوں میں ساتھ دیا اور جن کی منقبت اور شرف اور فضیلت پر قرآن نازل ہوتا رہا. تبھی قرآن صحابہ کو کہتا ہے اولئک المؤمنون حقا, یہی لوگ پکے مومن ہیں, لہم مغفرت ورزق کریم, ان کی بخشش ہوگی اور ان کے لیے عزت کا رزق ہوگا, یعنی انجام بخیر ہے. کبھی قرآن ان کے لیے کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے. اتنے بڑے لوگ ہیں کہ اللہ فخر کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے خوش ہے. صحابہ کا خوش ہونا راضی ہونا بھی ایک مسئلہ ہے. کبھی قرآن کہتا ہے فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم, یہ جو ایمان اور نیک عمل والے ہیں اور پہلی جماعتی صحابہ ہیں یہ نعمت والی جنتوں میں ہوں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا, ان کے لیے جنت الفردوس اعلی جنت, انبیاء کی جنت, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی جنت, اس کا نام فردوس ہے. انہ اعلاها ومنها تفجر انہار الجنہ, جنتوں میں اعلی جنت جنت الفردوس. جنتوں کی قسم ہے نا, جنت نزلاء ہے, جنت السلام ہے, جنت الماوا ہے, جنت نعیم ہے, جنت عدن ہے, آخری جنت الفردوس. وہ عجیب جنت ہے, اس سے تمام جنتیں اور جنتی نظر آئیں اور ہر جنت میں مرتبت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, لیکن جنت الفردوس میں ہم وقت ہو. حدیث شریف میں فخر المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوه الفردوس، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنے لگے ہو تو فردوس مانگو، میں اللہ سے کہوں گا میری ساری امت کو جنت الفردوس. ساری امت، علماء نے عجیب بات کہی کہ دعا آپ مانگے سفارش میں کروں گا جنت اللہ دے گا، آپ دعا مانگے اور ہم سب کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما. امت محمدیہ ان کی دو نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ عقیدے میں شرک نہیں کرتی اور دوسری بات یہ کہ وہ عمل میں بدعت نہیں کرتی. شرک اور بدعت کی نحوست یہ ہے کہ آدمی اس نجات یافتہ جماعت سے نکلتا ہے جس کی نجات یقینی ہے اور پیغمبر نے وعدہ فرمایا ہے، خوشخبری دی. بات غور سے سنو ذرا اور سمجھا کرو اس کو. بخاری کتاب الدعوات میں ہے، کئی جگہ ہے لیکن ایک محل بتا دیتا ہوں تاکہ سمجھنے والے دیکھنے والے کو سہولت رہے. آپ نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی ہے، وہ دعا ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں اٹارنی، کہ وہ جب استعمال کرے حاضر. کیا مانتے ہیں یہ دعا؟ ٹھیک، فتعجل بها كل نبی علی قومه. سب سے مشکل یہ پیش آتی تھی کہ قوم اکڑ جاتی تھی، تکلیفیں پہنچاتی تھی قوم، وہ دعا استعمال کرنے دے. اور میں نے پوری قوم کو کبھی بد دعا نہیں دی. وہ اختباطہ شفاعت لامتی، اور اس دعا کو میں نے رکھا ہے چھپا کر امت کی شفاعت کے لیے. وہ یہ تنالو لکل مما تمن امتی لا یشرک باللہ شیئا، یہ ہر اس امتی کو حاصل ہوگی جو شرک کیے بغیر دنیا سے گزر گئے. تو شرک کرنے والے، غیر اللہ سے مانگنے والے، ان کا پوجا کرنے والے، یہ اس امت کے شرف سے محروم ہیں جن کی قیامت کے دن شفاعت ہوگی اور نجات ہوگی. یہ حدیث صاف ستھری ہے. دوسری طرف آپ فرماتے ہیں بخاری شریف کتاب الحوض، صحیح مسلم کتاب الشفاعت اور دیگر معتبرات کتب حدیث ہر کتاب میں، کہ میں حوض کوثر پر قیامت کے دن کھڑا ہوں گا اور وہاں سے لوگ گزریں گے. میری امت جب گزرے گی تو ان کی کچھ علامات دیکھ کر کہ یہ جو وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں یہ اعضاء ان کے چمکیں گے. لَأَعْرِفَنَّهُمْ بِسِيمَاهُمْ وُضُوئِهِمْ وَفِي رِوَايَةِ طُهُورِهِمْ فَأَقُولُ اُسَے حَابِي اُسَے حَابِي، میں ان کی نمازوں کی نشانیاں اور وضو کی نشانیاں دیکھ کر آواز لگاؤں گا کہ یہ تو میرے لوگ ہیں، ان کو جہنم کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟ میں مقام شفاعت پہ کھڑا ہوں ان کی بخشش کے لیے. فَيُقَالُ لِي، مجھ سے کہا جائے گا، اِنَّكَ لَا تَدْرِي، آپ کو پتہ ہی نہیں، اَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کے بعد بدعت کرنے لگے تھے. دیتی ہوں تکڑے ہو جاؤ ذرا، لوگوں کو دھوکہ دینا تمہیں آتا ہے لیکن نبی کے تپڑ سے بچو گے نہیں. ان کلا تجری ماں دسو بادہ کا، آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا بدعت نکالی آپ کے بعد. اور دوسرے طریق میں اس طرح الفاظ ہے ولا یزالون مرتدین علی اعقابہم, یہ مسلسل ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ رہے تھے آپ کی سنت سے اور آپ کے طریقے سے. نئی اذان نیا درود سارے طریقے دے, ہر کام نیا دیا ہے. اے شرم تم کو مگر نہیں ہے, طریق پہ آؤ, اپنے اندر تہذیب پیدا کرو, اور جو نماز میں پڑھ کے ہو ایک دن صراط المستقیم اس پہ آؤ, اس سیدھے راستے پہ جم جب وہ نجات کا راستہ ہے. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ بدعت کرتے کرتے خطرہ ہے. ولا یزالون مرتدین علی اعقابہم, مرتدین کا لفظ سنی رہے پر زیادہ ترجمہ نہیں کریں گے تاکہ پھر غلط نہ ہو جائے, کم کم کریں گے. جب حضرت سنے کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعت کی ہے تو حضرت نے یہ نہیں فرمایا خیر بدعت حسنہ تھی, درود تو پڑھتے تھے, سلام تو پڑھتے تھے, ابھی گالی تو نہیں دیتے تھے. حضرت فرمایا فسحتن تباہ ہو جائے, پٹ جائے, ہم اصحاب النار, یہی دو ذریعے میں سنت چھوڑ کے آیا تھا, انہوں نے بدعت کی. رحمتوں والے پیغمبر عنایات اور مہربانیوں کے پیکر نبی, لیکن جب دیکھا اور ملائک سے سنا کہ انہوں نے سنت پر اکتفا نہیں کیا ہے, سلام نبی نے کہا ہے بیٹوں قائدے میں السلام علیکم ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ, بیٹھ کر ہر ایک اپنا اپنا آہستہ, تینوں باتیں ہیں نہیں, چوتھی پیغمبر کا بتایا ہوا دعا سے پہلے نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سلام اور یہ درود پیغمبر نے خود تعلیم فرمایا پوری امت کو, نبی کا بتایا ہوا پڑھنا ضروری ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, میں نبی نے سنا ہے نہ کبھی پڑھا ہے, ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین ابو حنیفہ مالک شافعی احمد ابن حنبل بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی, کسی ایک امام دین کو بھی یہ کلمات معلوم نہیں ہے. فاتو برہانکم ان کنتم صادقین, یہ جب غلط باتوں پہ اڑتے تھے تو قرآن کہتا تھا لاؤ دلیل پیش کر لو, دلیل کوئی نہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین, یہ الفاظ نبی نے زندگی بھر کبھی امت کو تعلیم نہیں فرمائے, نہ صحابہ نے ان الفاظ سے سلام پڑھائے, نہ صحابہ نے تابعین کو, نہ تابعین نے تبع تابعین کو, نہ فقہ اور اجتہاد میں, نہ محدثین اور مفسرین میں. وإلا
لم تفعلوا ولن تفعلوا ہرگز ثابت نہیں کر سکو گے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اس جہنم سے بچو جو ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں دو نشانیاں ان کی ہے کہ جو میری شفاعت کے مستحق ٹھہرے گی. ایک عقیدے نے توحید شرک نے کیا اور دوسرا اعمال میں سنت کے متبع ہو اور انہوں نے بدعت نہ کی ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں اور کوفے کے سرحد پر تشریف لائے. اہل کوفہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ آئے ہم ساتھ دیں گے اور انہیں بڑے بزرگوں نے اپنے کہا کہ مدینہ نہ خالی کرو, یہی مرکز یہی کرو. شاید انہیں اس وقت یہ موزون لگا تو بجائے مدینے کے کوفہ جا کے اظہار حق کیا جائے. اور یزید سے ان کا اختلاف صرف سیاسی نہ تھا, حقیقت یہ ہے کہ انہیں یہ خطرہ پیدا ہوا تھا کہ یزید اقتدار پر نظام اسلام نہیں چلنے دے رہا. یہ اختلاف تھا. حکمران دوسروں کے لیے اور ہوتے ہیں, اپنے لیے اور ہوتے ہیں. مورخین نے اس قسم کی باتوں کی بھی نشاندہی کی تھی اور آل سنت والجماعت ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں صراحت موجود ہے کہ یزید کی حکومت میں غلطیاں تھی, خامیاں تھی, کوتاہیاں تھی اور ان کے انتخاب پر بھی صحابہ معترض تھے. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل شام نے دھوکہ دیا اور انہوں نے کہا بھی ابھی آپ کے اور علی کے درمیان, آپ کے اور ام المومنین عائشہ کے درمیان جنگ ہوئی ہے, خون بہا ہے, اپنا آدمی منتخب کر کے جاؤ تاکہ آئندہ فساد نہ ہو. اس منتخب آدمی نے وہ فساد کیا جس کی مثال نہیں. ایک جماعت پیدا ہوئی ہے اور وہ حضرت حسین کو معاذ اللہ غلط کے طور باغی سمجھتے ہیں اور یزیدی حکومت کو حق سمجھتی ہے. یاد رکھنا یہ بھی روافض کی طرح ہی چاہتا ہے حق سے ہٹے ہوئے لوگ. چاروں ائمہ چاروں فقہ اور علماء دہلی شاہ ولی اللہ شاہ عبد العزیز شاہ رفیع الدین شاہ اسحاق شاہ اسماعیل اور ان کے اصحاب علماء دیوبند اصل احناف پکے اہل سنت والجماعت قرآن اور سنت کے علوم کے اور کمالات کے مرقع ہیں اور پیکر ہیں. یہ سب کے سب متفق ہیں کہ یزیدی اقتدار میں شریعت کا تحفظ نہ تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خامی اور کوتاہیوں کی وجہ سے ان کی بیعت جائز نہیں سمجھتے تھے اور یہ اختلاف رہا. اختلاف نے کیا نوعیت اختیار کی وہ دنیا کے سامنے ہے. اخیر میں جب حضرت حسین کو اندازہ ہوا کہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں اور وہ نرے فساد پہ تلے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے مدینہ جانے دو, راستہ کھولو, اور یا مجھے یزید سے ملنے دو, میں ان سے خود بات کرتا ہوں. لیکن انہوں نے ان کا مطالبہ نہیں مانا. علماء کہتے ہیں اگر حضرت حسین مدینہ نکل جاتے تو بھی عافیت تھی اور اگر وہ یزید سے ملاقات کر لیتے تو یزید کو حضرت معاویہ نے تاکید کی تھی
کہ تیری حکومت میں دو آدمی اٹھیں گے، ایک عبداللہ ابن زبیر، اس پر قابو نہیں پا سکو، واقعی قابو نہیں پایا، ان کی حکومت مکہ میں مستحکم تھی، پورا یزیدی دور اس پہ ناکام ہو گیا کیونکہ وہ باہر نہیں آیا، اور دوسرے حسین ابن علی شاید اس پر قابو پا لو گے. جب قابو پا لو تو خیال رکھنا کہ ان کے نانا پر دین آیا ہے اور وہی ہمارے شافی اور مشفع ہے، کہیں زیادتی نہ کر کے قیامت کے دن ان کے سامنے روسیاں نہ ہو جاؤ. سیر الاصحاب، سیاسی تجربے ہوتے ہیں، بعض حالات ہوتے ہیں وہ مطابقت کا لیتے ہیں. یقینی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد تر افراد پر مشتمل قافلے کے ساتھ وقت کی حکومت نے جو برتاؤ کیا ہے وہ ظالمانہ اور صفاکانہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کے نتیجے میں کسی مذہب کا بننا، کربلائی اور ماتمی مذہب، یا اس کے نتیجے میں یاد حسین میں کئی نئے قسم کے کرتوت رونما کرنا، یہ بھی حضرت حسین کی تعلیمات ہے. اور حضرت علی نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جھوٹ بولنا اور جھوٹ کو آگے بڑھانا اور جھوٹ کا پوجا کرنا اور جھوٹ کا پرچار کرنا، یہ سچائی کے منافی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے زلزلے بہت سخت ہوں گے، اس سے بچ نہیں سکو گے. اللہ اکبر، شہادت ایک سعادت ہے جو حضرت حسین اور ان کے رفقا کے حق میں آئی، اور ان سے پہلے ان کے بھائی حضرت حسن بھی شہید ہوئے، اور ان سے پہلے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور ان کے پیشرو خلیفہ آدم خلیفہ برحق حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اور ان سے پہلے مظہر اسلام فاروق مخاطب الامہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے. شہادات بھی کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، کل رات کو میں نے جو ہماری جمعرات کی نشست ہوتی میں نے اختصار کے ساتھ کہی، ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ اسلام میں موت یا ولادت کے اقوال وہ رہنما نہیں بنائے جاتے ہیں. موت یا ولادت یہ ایک واقعہ ہے، اس سے گزر جاتا ہے. جس شخص کی موت یا ولادت یاد رکھی جاتی ہے ان کا نظامی زندگی سمجھنا یہ کارنامہ ہے. مثلا دیکھو، میں نے خطبے میں جو آیتیں پڑھی ہیں ان آیات میں رب العزت نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں وصیتیں کی. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے لوگوں، اے میری اولاد، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم دنیا سے جاتے وقت مسلمان جانا، اسلام لے کے جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی مثال ہوا ہے، ان کے بیٹے اسحاق کا بھی، یعقوب علیہ السلام کے والد، اور ان کے بھائی اسماعیل علیہ السلام کا بھی مثال ہوا ہے۔ وصال، موت، اس کی تفصیل نہیں ہے، فرمایا وہ کرنا کیا چاہتے تھے اور انہوں نے بوقت وقت میں کیا سبق چھوڑا ہے۔ یا بنی ام اللہ اصطفا لکم الدین، اے حسن حسین کے ماننے والوں، اور اے علی مرتضی کا نام لینے والوں، ان کا منصب اور ان کا مقام اور مرتبہ وہ دین اسلام کا تھا، اور دین اسلام کی حفاظت میں ہی امت کی نجات ہے۔ جیسے اب موت اور شہادت کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اسی طرح یہود بھی پیغمبر کے زمانے میں کچھ پروگرام پیش کر رہے تھے جس کی کوئی اصل نہیں تھی۔ قرآن نے کہا ہم کنتم شہداء، تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام مرنے لگے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں سے کہا کس کی عبادت کرو گے میرے بعد۔ دیکھو مر رہے ہیں تو مرنے کی فکر نہیں ہے، مرنا اور جینا دونوں لازم ملزوم ہے، خلق الموت والحیات، اللہ نے مرنے بھی پیدا کیا جینے بھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، بنیادی بات یہ کہ تم اعمال کیسے کرو گے، رہو گے کیسے، دنیا سے کیسے گزرو گے۔ یہ انبیاء اور یہ انبیاء اور یہ ائمہ کرام کی فکر ہے اور ان کا پروگرام ہے کہ لوگوں کو اسلام پر گامزن کیا جائے، ان سے اسلام کی پابندی کرائی جائے اور ان کو اسلام سے نکل لینے دیا جائے۔ ماں تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یہ سب سے بڑی فکر کی بات ہے۔ عبادت صرف سر جھکانے کو نہیں کہتے، زکات دینے میں سر جھکاتے ہیں کیا، طواف کرنے میں سر جھکاتے ہیں کیا، مزدلفہ اور منا اور عرفات میں سر جھکانا پڑتا ہے کیا، حاضری ہے وہاں گزرنا ہے، رہنا سہنا بھی شریعت کے مطابق ہے، قربانی کرتے وقت کوئی سجدہ کرتا ہے کیا۔ ماں تابوتی نے بھی عبادت ہر اس عظمت کے کام کو کہتے ہیں جس پر اللہ سے اجر کی امید ہو اور جس کے نہ کرنے میں محرومی کا ڈر ہو، اسے عبادت کہتے ہیں۔ ماں تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کو مرنے سے پہلے ایک پیغمبر بنی اسرائیل کے یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں عبادت کس کی کرو گے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم آپ کا جلوس نکالیں گے، ہم کہیں بیٹھ کر تمہیں یاد کر کے روئیں گے، اپنے سینے اور اپنے منہ پیٹیں گے، روڈ سے لوگوں کو گزرنے نہیں دیں گے، پورے ملک کو اجیرن کر دیں گے، ایسا نہیں کہا۔ قانون نام تو الہ کا الہ آبائی، ہم اس معبود کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے بڑے کرتے چلے آئے۔ ابراہیم و اسماعیل اسحاق، یہ مذہب کے بڑے لوگ، کسی تیجے والے کو، چیلم برسی والے کو یہ ہمارے بڑے کرتے تھے۔ قرآن کہتے ہیں بڑے انبیاء ہے، بڑے صحابہ ہے، بڑے تابعین ہے، بڑے محدثین فقہا ہے، یہ بڑے، ہر نسل و خاندان کا بڑا وہ خود شریعت کا پابند ہے۔ افقان ہے، قاعدہ لکھا ہے کہ اگر کسی بڑے نے، خاندانی بڑے نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کرنا، تو پہلے دیکھنا ہے کہ یہ کام جائز ہے، اگر جائز ہے تو وصیت جاری ہوگی اور اگر ناجائز ہے تو وصیت باطل ہے۔ فتاوی شام میں ہے ان الوصیت بالباطل باطلۃ، ناجائز کاموں کی وصیت بھی ناجائز. تو جس نے غلط وصیت کی وہ مذہب کا بڑا کہاں ہے؟ وہ تو خاندان کے بڑا ہونے کا بھی اہل نہیں ہے. اس لیے شریعت بالا دست ہے. اور جب اس نے غلط وصیت کی تو یہ ایک غلطی ہے، اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو دوسری غلطی. اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے. اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک موٹی قسم کا آدمی تھا. اس نے اکبر بادشاہ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ایک خط دوں گا اور وہ میرے مرنے کے بعد کھولو. اکبر بادشاہ کا مصاحب تھا. بادشاہ ایسے چٹ پٹوں کو بھی رکھتے ہیں، قافلے میں اچھے برے سب ہوتے ہیں. وہ مر گیا تو اکبر بادشاہ نے کہا بھائی وہ خط دے دو. اس میں لکھا ہوا تھا کہ فلاں آرمونیم بہت اچھا بجاتا ہے، وہ میرے جنازے کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر کے لیے جب تک قبرستان نظر نہ آرمونیم بجائے. اکبر بادشاہ نے کہا بھائی یہ تو بولاناؤں کا مسئلہ ہے. تو بادشاہ کہہ رہی ہے میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں. علماء سے پوچھا، دیکھو وہ نورتن جنہوں نے اکبر بادشاہ کو غلط مذہب پر اکسایا تھا، مورخین کہتے ہیں انہوں نے پھر اتفاق آ کے غلط ہونا چاہیے، یہ جنازے کے رسوم کے خلاف ورزی، اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ ائمہ کربلا اور ائمہ اطہار اور بزرگان اہل بیت میں سے کسی نے بھی کوئی غلط وصیت نہیں کی، ناجائز چیزیں ان کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے. چنانچہ ان کے بڑے بڑے علماء نے مجھے خود خط لکھے اور مجھے ترغیب کیے کہ آپ لوگ بھی تھک کے بیٹھ گئے اور یہ ایک ناجائز چیز پروان چڑھائی جا رہی ہے، چونکہ اب ان کے لیے بھی اس میں بہت سارے خطرات پیدا ہوئے. جتنی بھی حفاظتی طریقے ہیں حقیقت میں انہیں کو کنویں میں ڈالا جا رہا. اسلام میں ایسی تعلیم کہاں ہو سکتی ہے؟ اسلام کا بڑا اجتماع جمعہ ہے، عید ہے. اسلام کے اجتماعات نماز با جماعت میں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی نماز فجر کے لیے جاتے ہوئے عبد الرحمن بن ملجم ظالم کے ہاتھ سے خنجر سے شہید ہوئے. وقت جمعی رفت جمعی وقت سار اور بے والے تخنجر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز فجر میں شہید ہوئے. تاریخ کس قدر محفوظ ہے اور کتنا زندہ تا زندہ ہے، اور نمازوں کی اور مسجدوں کی کتنی اہمیت ہے. یہ وہ راستہ ہے کہ جس کا مسلمان نہیں ہٹ سکتا. اور دنگ فساد کو شہادت بھی کہتے ہیں. ایک آدمی دنگ فساد پہ اتر آئے اور پھر وہ کہے کہ جی میں شہید ہو گئی، اس کو شہید تھوڑے کیے تھے. آج کل نئے قسم کے حملے نکلے ہیں اور وہ بھی اس خیال میں ہے، باقاعدہ ان کی جیب میں پرچی ہوتی ہے کہ یہ شہید ہے اور اس نے رائے خدا میں اہلیان باطل کو قتل کرنے کی کوشش کی. یہ جو بورا فرقہ ہے نا، داؤدی بورا فرقہ، یہ کراچی میں ہے، آپ ان سے پتہ کریں. ان کے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو ان کا جو مذہبی آدمی ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا آدمی مر گیا، اس کو دو کمروں پر مشتمل فلیٹ، اس کے ساتھ تھوڑا سا صحن، فریج. وہ پوچھتے ہیں فریج چاہیے؟ ٹھنڈ گرمی نہیں لگے گی، چاہیے. تو وہ کاغذ پہ لگتا رہتا ہے اور جتنی چیزیں لان گملے پودے. اس کے بعد اس کو کہتے ہیں بھائی جبریل السلام علیکم، یہ ہمارا دوست آ رہا ہے، اس نے اتنے پیسے داخل کیے، اس کو صرف دو کمرے اور صحن دے اور لان چھوٹا ہونا چاہیے کیونکہ پیسے کم ہیں اور چابی میں نے اس کو دے دی، آپ اس کو کمرہ کھول کے دے دیں. اور پھر وہ خط اور وہ چابی وہ مردے کے سرحدے رکھ رہے تھے، ایسے بدھ اور شوتے دے دیا میں ملک والے لا الہ الا اللہ. ایک جلیل القدر صحابی کا انتقال ہوا تھا، ذرا غور سے سنو، بخاری شریف میں. تو چونکہ وہ بڑے پاک اور نیک انسان تھے تو بار بار صحابہ کہتے تھے حرمی اللہ الشہادہ، بس مبارک و شریر ہی شہید ہے. آپ نے صحابہ سے پوچھا تم کہاں سے جاننے لگے، تمہیں کیسے بتا؟ فرمایا ہم یہ امید رکھتے اللہ کی رحمتوں سے کہ اس کے ساتھ برتاؤ بہترین ہوگا، لیکن اتنے دعوے اور جزم کے ساتھ کہنا میرے لیے بھی آسان نہیں. اللہ کا خوف کیسے پیدا کیا جا رہا؟ آج کل تو وہ شہید نہیں ہے کہ جس کی سیاسی پارٹی نہیں ہے، وہ شہید نہیں ہے. باقی گو خدا کے ہاں ہو، اخبارات میں نہیں ہے. اور جس شخص کی سیاسی پارٹی ہے وہ تو جہاں بھی مرے گا شہید ہی ہوگا، کیونکہ ان کی تنظیم ان کی جماعت ہے، وہ اخبار میں بیان دے گی فلاں شہید. اور پشاور کے بجلی گھر نے کہا ہے نا کہ ایک شخص دوسروں کے گھر میں نقب لگا رہا تھا، دیوار توڑ رہا تھا. اس زمانے میں ایسی ڈکیتی ہوتی تھی، اتنے زوراور نہیں تھے کہ کلم کلا جاتے، تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی ہمارے گھر کی دیوار توڑ رہا ہے. وہ تیار ہو کے بیٹھ گئے، اسے دیوار توڑی، توڑنے کے بعد سوراخ ہو گیا، کچھ دیر خاموش رہا. ان لوگوں نے بھی ایسی حیات اختیار کی جیسے سب سو رہے ہو. اس کے بعد اس نے سر اندر کیا دیکھنے کے لیے، اور جیسے اس نے سر اندر کیا انہوں نے ادھر سے بندوق چلائی اور وہ مر گیا. تو وہ اس کے رشتے دار کہتے ہیں، مولانا بجلی گھر کہتے ہیں میرے پاس آئے تو ہمارے رشتے دار غریب مسکین، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تھوڑی دیر کے لیے ان کی دیوار توڑی اور صرف ان کے یہاں دیکھنے لگا ان ظالموں نے فائر کر کے شہید ہے یا نہیں. تو بجلی گھر نے کہا، میں نے کہا شہید اسی کو کہتے ہیں جس کا سر کسی کے گھر میں اور تن بازار میں پڑا ہوا، اسی کو تو شہید کہتے. کتنا بڑا بادل اور کام ہے. اخباری شہادات علیحدہ چیزیں، حقیقت کے آئینے میں دیکھنا پڑے گا، اور حقیقت قرآن و سنت. ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت حسین اور ان کے رفقا میدان کارزار کے شہداء ہیں، اور وہ ان شہداء کے اسعد و سادات ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھی جائے، قرآن کریم سورت حدید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ بہت بڑے ہیں ان لوگوں سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں خرچہ کیا. لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. درجات تو ہے. وكل وعد الله الحسنى آتی مرورت عثمان عورت علی، یہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اللہ کے دین پر جانے قربان کرنے کے لیے پیش کر چکے ہیں، جو کچھ تھا سب کچھ آگے بڑھا چکے ہیں. لا یستوی، قیامت تک کوئی ان کے برابر نہیں. لا الہ الا اللہ، یہ تو درجات ہے. لیکن تمام صحابہ چھوٹے یا بڑے شہیدوں نے والے یا اپنی موت مرنے والے وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ تعالیٰ کا ان سب سے وعدہ ہے بہتری کا. تمام صحابہ کرام نے جات یافتہ ہے, تمام صحابہ کرام انشاءاللہ تعالی جنتی. حسب وعدہ قرآن, تمام صحابہ کرام مغفرت کے لائق ہے, امت کے بڑے ہیں اور امت پر ان کے احسانات ہیں, امت کو حکم ہے کہ ان کے اقتداء کریں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر یہ لوگ بھی ایسے ایمان لائے اور ایسے اعمال کیے جیسے صحابہ کہتے تب جا کے ہدایت یافتہ ہوں گے. اگر صحابہ کے لیے دل میں بغض ہو, ان کی خلافت پر اعتراض ہو, یا ان کے کسی مقام اور مرتبے کے بارے میں شک شبہ ہو. ترمذی شریف میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا جنازہ پڑھانے لگے. آپ کو کہا گیا یہ بہترین انسان تھا, لیکن حضرت عثمان اسے بغض رکھتا تھا. آپ نے کہا عثمان اسے بغض رکھنے والا مومن نہیں رہ سکتا. آپ نے جنازہ پڑھنے سے انکار فرمایا. مناتے ہوئے عثمان جامع ترمذی فتاوی ارشاد العزیز اور تفخر اسنار شریعہ, بلکہ اولیاء کے طبقے کے سپسالار شیخ شبلی ان سے مجدد نے مکتوبات میں نقل کیا ہے, ما آمنا بالنبی من عاب احدا من اصحابہ جس نے صحابہ میں سے کسی میں عیب نکالا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہی نہیں. صحابہ کے بارے میں احتیاط, تقوی, پرہیزگاری, تعظیم, تقریب کے احکام آئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے ملک میں, شہر میں امن قائم فرمائے, مسلمانوں کے عقائد دین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, اور بزرگان دین کے صرف نام اور دن اور رسم نہیں, ان کے رہنما اصول اور ضعیف اقوال کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق دے. ایک زندگی منانا ہے, اہل یعنی بدعت منانے میں لگ جائے, اور اہل حق بنانے والے ہیں. خدا مسلمانوں کی زندگیاں ان معتبر اور پاک نفوس کے نقش قدم کے مطابق بنائے. صرف منانے سے کام نہیں ہوگا, بنانے میں صداقت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد, وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جلاد كريم كريم ملك بر ورب رؤوف الرحيم. احمدك حمد الحامدين واشكرك شكر الشاكرين. واللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا سيد الاولين والاخرين تاج الاولياء وقدوه المتقين شافعنا وشافع الشافعين يوم الدين وعلى اله واصحابه افضل الخلائق بعد النبي. اما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه علي في الجنه عبد الرحمن بن عوف في الجنه ابو عبيده بن الجراح في الجنه طلحه بن عبيد الله في الجنه زبير بن العوام في الجنه سعد بن ابي وقاص في الجنه سيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السيد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذيهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم خير كريم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو حضرات جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کے تقدس اور ان کے احترام کا خیال رکھے، ہرگز ہرگز نہ آگے گزرے نہ ان کے آگے بیٹھے، پہلے راستہ دیکھو پھر آگے بڑھو. ورنہ مسجد میں آواز ہر جگہ پہنچتی. پوچھا ہے کہ تعظیمی سجدہ شرک ہے یا ناجائز؟ شرک اور ناجائز میں کیا فرق ہے؟ 150 اور 150 ناجائز ہے اور شرک ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کھٹکا لگا ہے. شیخ الاسلام کیسے کہتے ہیں جو ایک وقت میں ایک سوال کے جواب میں چاروں فقوں کا جواب دے سکے. بزرگوں کے پاؤں اور ہاتھ چومنا صحیح ہے یا غلط کسی کتاب کے والے کے ساتھ بیان فرمائے. جواز لکھا ہے کتاب فتاوی رشیدیہ میں، لیکن درست بات یہ ہے کہ نہ چوبے جائے. یہ زیادہ تر دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے. تو عید سنت والے پرہیز کرے، ہاتھ پیر نہ چوبے. اللہ آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رکھے اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. لمبی عمر عبادت کی، عزت کی، خیر کی، بغیر احتیاج اور عذر کے. پڑا ہوا بستر پہ لوگ آگے پیچھے ہو، پریشان ہو، یہ ہے تکلیف والی بات. جس کسی کو بھی لمبی عمر کی دعا کرے، لمبی عمر نہ کہے، برکت حیات کہے. اقامت میں رسول اللہ کا لفظ آنے پر بہت سے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے. ایک عرصہ دراز تک میرے بھی یہ معمول تھا میں نے منیے کی کسی شرح میں دیکھا تھا، لیکن بعد میں دیکھا کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی الفاظ دہراتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ. اقامت کے وقت بہت سے لوگ ہاتھ باندھ لیتے، خلاف شرع، خلاف سنت، خلاف تہذیب بات. سنت طریقہ اقامت کے وقت ہاتھ کھلے چھوڑنا، تراویح پڑھنا واجب ہے یا سنت؟ سنت موقع قریب واجب ہے. روافض کے بارے میں بحث ہے، درست بات یہ ہے جو عمومی فتویٰ ہے ان کے متعلق وہی صحیح ہے. بدعتی اعتقادی کافر ہے اور عملی فاسق ہے. فکر موتی کتاب جلد افتم میں لکھا ہے، سگوان فرماتے ہم کا سایہ نہ دن میں نظر آتا نہ رات میں. حکیم ترمذی نے اس پہ نقل کیا. بکرے موتی مولانا دین کو جو ہے نا پالمپوری کے ارشادات ہیں، ان کو احتیاط کرنا چاہیے. یہ بے احتیاطی کا فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے فتاوی میں بھی ہے. آپ کا سایہ نہ تھا جملہ روایات جھوٹی اور کمزور ہے. آپ کا سایہ تھا بخاری سے ثابت ہے، مسلم سے ثابت. ابن صفا فرماتے کہ آپ کا سایہ مبارک زمین پر نہیں پڑتا، یہ سب کمزور باتیں. اللہم اجعلنی نورا بھی یہی، اللہم اجعلنی نورا کہا ہی نہیں. اللہم ارزقنی نورا، اللہم اعذبنی نورا، اللہم اعطنی نورا، او قال اللہم اجعلنی نورا. یہ تردد کا جملہ، او قال نہیں کہا ہے. کمزور کتاب ہے سب. قبرستان میں قبر کی پہچان کے لیے میت کے نام کی تختی لٹکا سکتے. حدیث شریف بخاری کتاب الجنائز میں ہے، عثمان ابن مظعون کی وفات پر آپ نے کہا تھا اس کے سرحانے ایک پتھر رکھو، لأعرف به قبر اخی، کہ میں اپنے بھائی کی قبر پہچان. قبر کی تختی پر زندہ آدمی کا نام نہ لکھا جائے، فلاں کا باپ اور فلاں کا نام رہنے دیں، بس جو گزرے ہوئے ان کے نام لکھے. میں نے قربانی کی نیت سے دو دمبے قبل عزیز خریدے، مگر کسی وجہ سے ان کی قربانی نہ کر سکا، ان کی جگہ بکرے قربان کیے ہیں. اب ان دمبوں کا کیا کرنا چاہیے؟ یہی مدرسے میں لائے اور یہ کٹوائے. قسمت میں آپ کے نہیں تھی، اللہ نے طلباء کے لیے لکھے تھے. لکھا ہے میں ایک شیعہ فیملی کے یہاں ملازمت کرتا تھا، اس دوران کیا میت ہو گئے، اس میت کے جنازے میں میں نے شرکت کی، جنازے کی نماز پڑھی ہے، بہت پریشان ہوں. علماء کہتے تو یہی ہے کہ ایسے موقع پہ ایمان اور نکاح دونوں کی تجدید ضروری ہے. کئی بات صحیح ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے رہتے حسین کو دھوکہ دیا اور کوفہ کی نسل جو ہے وہ شیعہ ہے. نہیں، کوفے کے اس وقت کے جن لوگوں پر حسین نے اعتماد کیا وہ دھوکہ باز نکلے اور وہ تبدیل ہو گئے تھے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوفے کے سب لوگ خراب ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ مدینہ میں منافق ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. اس کا یہ مطلب کہ مدینہ کے سب لوگ خراب ہیں. اسی پر تو امام مالک کو امام ابو حنیفہ نے ڈانٹا تھا جب انہوں نے کہا کوفی لا یوفی، تو امام صاحب نے یہ آیت پڑھی کہ اگر کوفے کا ہر فرد خراب ہے تو آپ بھی مدینہ میں ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں من اہل المدینہ مردوا علی النفاق، مدینہ میں ایسے سخت منافق ہیں جو منافقت پہ ڈٹے ہوئے. کیا ہر شخص من لا حول ولا قوۃ، وہاں کے خراب خراب ہے. امام جب رکوع سے اٹھے سمے اللہ لمن حمد پڑھتا ہے نماز ربنا لک الحمد، کب پڑھے؟ درست بات یہ ہے کہ امام کو اٹھتے وقت پڑھنا ہے سمے اللہ لمن حمدہ، اس دوران مقتدی کہیں گے ربنا ولک الحمد. عوام میں جو مشہور ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہا ہے پھر وہ کہتے ہیں لوگ ربنا لک، یہ غلط طریقہ ہے، ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحیح نہیں. نماز کی پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کرنا بھول گیا اور دوران نماز کسی وجہ سے یاد آ گیا تو کیا پتی ہے کسی رکعت میں دو سجدوں کے ساتھ تیسرا کیا، آخری رکعت کے دو کی بجائے تین کر لیں اور پھر سجدے سہو کر لیں. صبح کی نماز پڑھا ہے جو امام صاحب سے غلط کر دی جس سے نماز فاسد ہو گئی، اس سے غلطی کا ادراک ان کو بعد میں کسی وقت ہوا. آج صبح کی نماز کے بعد انہوں نے مسئلہ بتایا کہ کل ایسے ہو گیا، جن لوگوں نے باجماعت نماز پڑھی وہ اپنی نماز ادا کریں. یہ ایسا پوچھنے کہ ایسی فاسد شدہ نماز کو آج صبح نماز کے بعد دوبارہ جماعت سے ادا کیا، بہتر تو یہی تھا کہ وہی باجماعت ہو جائے. کیا صدیق اکبر میں آ حضرت کا کوئی نکاح پڑھایا؟ بڑی معلوم نہیں ہے، ریل میں نہیں ہے. علیہ السلام انبیاء کے ساتھ خاص ہے، حدیث اور قرآن میں موجود ہے. یعنی کیوں نہیں سلام اللہ روح فی الحال بھی پیغمبروں کے ساتھ قرآن میں سلام ہے. حضرت علی یا حسن حسین یا ائمہ کے ساتھ علیہ السلام کے ہم نے رفض ہے، سنیت سے خروج ہے. شیعہ ذاکر کہتے کہ رونا اور اگر گری اگر اسلام میں جائز ہے، لیکن جب موقع ہونا موقع میں موقع ویسے رونا. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو نہ رلائے، انہوں نے ایسے اعمال کیے ہیں جن پر ان کو رونا چاہیے. سلسلم یا ابراہیم یا آپ کو روتے تھے نبی نہ ہو گئے تو بھی بیٹا گم ہو گیا تھا، آپ کا کیا گم ہوا ہے؟ قرآن کریم میں کہ قوم نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں گرایا تھا، تو کیا یہ پھر کنویں میں گرنا چاہتے؟ نکاح کے بعد عورت پر کسی یہ کہہ کر کہ میں شوہر قبول کرتی ہوں، شوہر کیا کرے؟ واہ واہ شاباش. نکاح کے بعد عورت کہتی ہے کہ میں نے شوہر کو قبول کیا، عورت شوہر جو ہے نا اپنے منہ پہ پلاسٹک چڑھا دے پھر اس کے منہ سے نہ نکلے گی. شاباش، یہ شوہر تو ضرور آپ لاہور کے عجائب گھر بھیج دیں، جس کی بیوی نے اس کو قبول کیا ہے اور یہ قبول کا لفظ نہیں کیا تھا. ہماری مسجد میں ایک روزہ احتکاف کا اہتمام کیا گیا ہے 9 سے لے کر 10 محرم تک، اور اس کی سرپرستی ایک بڑے مولانا کر رہا ہے، ان کا نام نیچے لکھا ہوا ہے. چاہے درست ہے کوئی حرج نہیں اس میں، مولانا اسلم شیخ پوری وہ مسائل میں اتنے زیادہ نقاد نہیں ہے بوجہ معذوری کے، بہت سارے مسائل میں وہ کمزور ہے. اس طرح نہیں ہے جیسے ہوا دی جا رہی، تاہم اہل حق عالم ہیں، اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتے ہیں کسی بھی دن اور رات کو مسلمان خوشی سے مسجد میں گزارے اور اعتکاف کا ارادہ کرے. محرم کے 9-10 میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ اس کو لازمی عمل ہمیشہ کا نہ بنائے. وہ شاید اس وجہ سے کہ چھٹیاں ہیں، لوگوں کو مسجد میں گزارنا سہولت ہے، درست اور صحیح ہے. قبرستان میں اجتماعی دعا کا کیا حکم ہے؟ اتفاق سے لوگ موجود ہیں، تدفین ہو گئی، ایک آدمی عربی دعائیں پڑھے سرحانے کھڑے ہو کر، سب لوگ اس کے ساتھ مل کے دعا مانگے، یہ جمع اتفاقی ہے، درست اور صحیح ہے. امام صاحب جب جمعے کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں، خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا اٹھا کر خطبہ پڑھتے ہیں. کیا اس طرح خطبہ سننا یہ بھی طریقہ ہے؟ آج میں نے روزہ رکھا ہے، کیا ضروری ہے کہ میں کل بھی رکھوں؟ نہیں، ضروری نہیں. حضرت الاستاذ بن نوری نے شرح ترمذی میں لکھا ہے اصل سنت صرف عاشورہ 10 کا ہے، 11 ساعتوں یا 9 ساعتوں افضل ہے، ضروری نہیں. مجھے نام لکھا ہے جناب زرولی صاحب، تجھے مولانا مفتی کچھ لکھتے ہوئے کیا پیٹرول خرچ ہوتا تھا؟ عاشورے کی وجہ سے پیٹرول پمپ بند ہے. آپ کا یہ خیال ہے کہ اگر میں اپنے مذہبی رہنما کو مولانا مفتی لکھوں تو ایسا نہ ہو کہ واپسی پر گاڑی میں ڈیزل نہ ہو، ایسا کوئی اتنا بخل تو تمہاری یہ دعائیں کس کام کی؟ تم نے دعاؤں کی ریڑھ لگائی ہے. ادب و احترام میرے خیال میں دعا سے زیادہ ضروری ہے. شافعی حضرات رفعِ دین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وہ حضرت امام کے پیچھے بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نہیں پڑھتے اور نہ کرتے ہیں، ٹھیک، ہمارا عمل زیادہ قوی ہے. آپ نے جو پوچھنا تھا وہ پوچھ نہ سکے، اور میں آپ کا سوال صحیح نہیں کروں گا کیونکہ آپ کا منہ ٹیڑھا ہے. آپ نے کچھ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا، اس نے ہندوؤں کے مشہور رسم جس میں اور چیز سرخ لگا دے، اس پر انہیں ایک جانور کو پان کا رنگ پھینکا، اس پر گرفت دی. کس کتاب کے والے سے؟ فوائد الفؤاد، حضرت اقدس خواجہ نظام الدین اولیاء کی. فوائد الفؤاد اردو میں ہے. میرے والد نے ایک فلیٹ اس لیے سے خریدی کہ وہ یہ فلیٹ اپنے پوتے کو دیں گے. اس بات اظہار وہ سب بہن بھائیوں کے سامنے کر چکے تھے. مرنے سے پہلے پوتے کے نام پر ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے، کاغذات تیار کر رہے تھے، مگر ان کا کاغذات پر دستخط نہ کر سکے. زبانی وصیت کر کے کہ فلیٹ یوں تو پوتے کو دے دینا. معلوم یہ کرنا کہ اس فلیٹ کا مالک اب پوتا ہوگا یا اس کے ورثہ ہوں گے. سوال یہ ہے کہ جب سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے والد نے اپنی زندگی میں یہ فلیٹ ہمارے بھتیجے یا بانجے کو دینا چاہا ہے، ان کو اپنے مرحوم والد کی وصیت پوری کرنا چاہیے. تاہم وصیت تب معتبر ہے جب زندگی میں اس پر عمل ہو جائے، اور زندگی میں عمل کے دو شرط ہیں، ایک اپنے ملک سے نکالنا، دوسرا جس کو دینا ہے اس کو قبض کرانا. دونوں باتیں نہیں ہوئی، اب ورثہ کے رحم و کرم پر ہے. اگر وہ عالی اخلاق کا ثبوت دے اور اپنے مرحوم کی بات کی عزت رکھے تو اس کو وراثت میں نہ شامل کرے، بغیر تقسیم توریث کے موصوف کے حوالے کر دے. اور اگر وہ یہ کہے کہ چونکہ وصیت پوری نہیں ہوئی تھی دو وجہ سے، اپنے قبضے سے نکالا نہیں تھا اور جس کو دینا چاہا اس کو قبض کروایا نہیں تھا، ایسی ہر دونوں صورتوں کے اندر وصیت ٹوٹ گئی ہے اور وہ بددستور وراثت کا حصہ ہے، اب وہ رسا میں تقسیم ہو. میری بیوی ہر وقت یہ کہتی رہتی ہے کہ میرا فیصلہ کر دو اور میں تمہارے گھر کے ساتھ اور تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. میں اپنے ماں باپ جو کہ 72 سال کی عمر کے ہیں ان کو اس عمر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. بہر کرم میرے نمائی فرمائے، میں اپنی بیوی کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ تم ایسا محسوس نہیں کیا کرو گے تمہارے خلاف ہے، آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا. میرے جواب سے کیا بنے گا، مضبوط تو آپ کو رہنا چاہیے تھا. بیوی کو اتنا تنگ کرنا اور ان کو اتنی اذیت میں ڈالنا کہ وہ خاون کو کہے کہ مجھے آزاد کرو، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو انتہائی درجے کا ظلم معلوم ہو رہا. آپ اپنے ماں باپ کے سہارے اپنی بیوی کو کیوں چکی میں پیس رہے؟ وہ اس لیے تو نہیں شادی کر کے آئی تھی کہ وہ دوسروں کی کنیز بن کے رہے گی. آپ اپنے ماں باپ کی خود غلامی کریں، آپ پر ان کا حق ہے، اور وہ اخلاقی طور پر احسان کے طور پر آپ کی آنکھوں کے لیے اور آپ کی عزت کے لیے آپ کے ماں باپ کا احترام و ادب کرے. لیکن جو صورتحال آپ نے تحریر میں لکھی ہے یہ بہت افسوسناک ہے. کسی خاتون کا خاون سے اتنا بڑا مطالبہ کرنا، ایسا گھر دیکھا نہیں کہ دوبارہ آباد ہوا ہے. آپ کے سوال سے بہت دکھ ہوا ہے کہ لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں کہ جی ماں باپ بوڑھے، بس ماں باپ بوڑھے، ماں باپ کی خدمت کرو، علاج کرو، کھانا دو، مکان دو، مگر سب چیزیں تجھ سے متعلق ہیں. ماں باپ کا حق آپ کی بیوی پر نہیں ہے، ان کو نہ تنگ کرو. اپنے اندر پہ اتنی مردانگی اور اتنی قوت پیدا کرے اور ایسے اخلاق پیدا کرے کہ وہ خاتون آپ کے لیے آپ کے ماں باپ کا خیال رکھے. یہ ایک صورت ہوئی. دوسری صورت یہ کہ کبھی کبھی خواتین بد نصیب ہوتی ہے، وہ ویسے ہی ایک مرد کو پسند نہیں کرتی، یا ان کی کہیں اور نگاہ ہوتی ہے، یا کسی بھی غلط تعلیم و تربیت کی وجہ سے خاوند کو ایزا پہنچاتی ہے. حدیث شریف میں ہے جو عورت خاوندوں سے جدائی مانتی ہے، ہن المنافقات، یہ قیامت کے دن منافق اٹھے گی. ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. قوم مسنون دعا کے علاوہ اور کوئی بھی دعا پڑھے کب تک کڑے رہیں گے؟ بس مسنون دعا کافی ہے نا. سفر کے دوران مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے اور منزل تک پہنچنے تک نماز کے ٹائم کا ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو منزل تک پہنچنے کا انتظار کرے یا ویسے راستے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جب قضا نہیں ہو رہی ہے ویسے سفر میں یہ بات پسندیدہ ہے کہ مغرب مؤخر کر کے پڑھے اور عشاء قدر مقدم کر کے پڑھے جس کو جمع بین الصلاتین سوری کہتے ہیں. کیا جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جس کے قسطنطنیہ کو فتح کیا وہ جنتی ہے یا بخشش کی خبر دی گئی اس جماعت کے سربراہ یزید کر رہا تھا مگر یہ بات درست نہیں ہے. اس میں اول من غزا مدینۃ قیصر ہے اور اول من غزا مدینۃ قیصر ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ اس میں یزید نہیں تھا بلکہ عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھا. اور اگر مان لیا جائے کہ یزید ابن معاویہ تھا تو تب بھی ایمان کے شرائط تو ضروری ہے اور ظلم و ستم کی سزا تو بھگتے گا. میری ایک تحریر اس سوال کے جواب میں ایک ڈاکٹر صاحب کے نام شائع ہوئی ہے. میں عزیزم ہمایوں مغل کو کہہ دوں گا کہ وہ الحسن میں شائع کرے تاکہ اس قسم کے شبہات زائل ہو. گرہبان کے بٹن کھلے رکھے جاتے ہیں سنت طریقہ ہے مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں. کیا آستین کے کفوں کے بٹن کھلے رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں سالن میں نہ ڈالو. کیا آستین کو طے کر کے اوپر کیا جا سکتا ہے؟ نماز کے وقت روز غیر یعنی کلائیاں یہاں تک آنا ضروری ہے. کھلے میں ضلع میں گندم کی بوری 3000 کی ہے اور ضلع والے اس حساب سے صدقہ فطر ادا کرنے کے حکم کرتے ہیں. جبکہ یہ طویل سوال ہے صدقہ فطر اب کہاں ہے یار پرانے سوالات کر رہا ہوں. عرض یہ کہ 5 مریض کو جنگلی کبوتر کا خون نکالنے کا سلسلہ ہوتا ہے یہ ٹھیک عمل ہے گناہ کا سبب تو نہیں ہے. فالج کے مریض کو فالج کی جگہ پر کبوتر جنگلی کبوتر کاٹی جاتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور اس کے گلے سے جو خون نکلتا ہے وہ فالج زدہ کے اس حصے پہ بہتا ہے بقدرت الہی اس پہ جان آ جاتی ہے. علاج کے طور پر درست اور صحیح. امام نماز قرات کے دوران ایک آیت یا دو آیت درمیان میں چھوڑ دیتا ہے پھر نماز پورا کرتے اس وقت اس کو پتہ نہیں چلتا بعد میں بس کوئی حرج نہیں اماموں کے پیچھے لگ گئے. اکثر مساج میں طلباء ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں یہ انتظامی مسئلہ ہے. غیر مقلد کو کہہ رہے ہیں کہ 5 نمازوں میں جتنی بھی سنتیں وہ ہو یا غیر موقع تمام کے تمام پیغمبر کی بتائی ہوئی نماز موجود نہیں بلکہ بعد میں گڑی ہیں جھوٹ ہے غیر مقلد کذابین ہیں. فرضوں کے بعد قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت طریقہ. مغرب کی دور کا سنت میں کون سی صورتیں؟ کافرون اخلاص. وتر میں کون سی صورت ہے؟ اخلاص اور معوذتین یا اعلی اور کافرون اور اخلاص. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ کیوں رکھا تھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی فرعون سے اور فرعونی غرق ہو گئے تھے. کئی بات صحیح کہ 9-10 یا 10-11 کا روزہ میں حسین کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا ہے؟ نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ آپ نے ہجرت کے بعد دیکھا ہے. آج اخبار میں لکھا ہے کہ حضرت حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے یعنی بوقت وفات رسول 6 سال کے تھے. ہمیں تو یہ تحقیق ہے کہ ہجرت کے پہلے سال حسن پیدا ہوئے اور دوسرے سال حسین پیدا ہوئے اور تیسرے سال ام کلثوم پیدا ہوئی اور چوتھے سال حضرت محسن پیدا ہوئے. محسن چھوٹے مرے ہیں اور ام کلثوم بڑی ہو کر کے بعد میں حضرت علی نے ان کا نکاح حضرت عمر کے ساتھ کیا ہے. کیا فرماتے علماء فقہا دین متین میں؟ کوئی آدمی کی اللہ کی وحدانیت نبی کا گمانے لیکن ائمہ مجتہدین کی تقدیر ائمہ کو نہ مانے تو کیا یہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ نہ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ کتاب و سنت سے براہ راست استدلال کا ملک رکھتا ہے؟ اس شخص کے لیے بھی خطرہ ہے. ایک آدمی نے تحریر کر کے نماز پڑھی بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ دوسری طرف تھا، تو اگر وقت ہے تو نماز لٹائے نہیں، بس تحری خود قبلے کا قائم مقام ہے، دائیں ہاتھ سے تسبیحات دائیں طرف سے گلا اور نماز کے بعد سنت موقع فوراً پڑھنا پڑے گا، ان کی سرحد بیان کروا، یہی حکم ہے، سرحد موجود ہے اس کے لیے. مولانا رشا کشمیری کی اردو میں بہترین سوال حیات، ہمارے یہاں سے شائع ہے تقدس انوار اور دوسری کتاب ہے انوار انوری، ان کے بیٹے نے بھی لکھا ہے نقش دوام، ایک اور بیٹے نے لکھا ہے حیات انوار، عبد الرحمن کندو نے لکھی ہے نقیب انوار، پانچ جلدوں میں. چمڑے کے موزے میں کتنے دن تک مسا کیا جا سکتا ہے، مسافر تین دن تین رات، مقیم ایک دن ایک رات، چمڑے کے موزے اور پیر کے درمیان کپڑے کے موزے پہنے ہو تو اس صورت میں مسئلہ کیا ہے، چمڑے کے موزے کے اوپر اور پیر کے درمیان کیا بات ہے. آج کل چمڑے کے بجائے ایک زین موزے، وہ قائم مقام چمڑے کے ہیں، یعنی چمڑے کے موزے اوپر ہیں اور اس کے نیچے عام موزہ ہے، صحیح ہے، مسا کر سکتا ہے، سہولت ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ اس کو کہتے ہیں کخف ذی تاقید، ڈبل استر والا موزہ. میلم کا شیر علی اس کا دروازہ ہے، کیا یہ حدیث آگے پیچھے کچھ اور الفاظ بھی ہے، بہت لمبی حدیث سے لکھن، یہ کپڑا تو کافی ہے. انا مدینت الحکمت و علی بابوہا، میں علم و حکمت کا ایک شہر ہوں، علی اس کا ایک دروازہ ہے، یعنی اور بھی بڑے بڑے دروازے ہیں. شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے کیا؟ ایک کراچی کا ایک راستہ ہے، کوئی چھوٹا سا بورڈ بھی ہو تو اس کے بھی دو چار راستے ہوتے ہیں. عبد الکریم بھائی کی بہن کی طبیعت بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ صحت سے بات ہے، الحمد للہ رب العالمین، نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا وزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم إنا نعوذ بك من جميع المهن والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا واشفع مرضانا إنك سميع الدعاء، صلى الله عليه وسلم.